وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا وسميعنا وبصيرنا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولا يا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے درس سیرت پاک کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لمحات زندگی اور آپ کی لمحات زندگی جو ہمارے لیے حیات کا ایک بہترین نمونہ ہے، اس میں ہماری نظریات، ہمارے عقائد، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری اخلاقی زندگی، ہماری عائلی زندگی، ہر زندگی کے جو تعلیم کے گوشے مضمر ہیں وہ ہم اسلاف کی زبان سے، جو انہوں نے اپنے سینوں سے پھر قلم و کرتاس کی طرف، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کے اس منور نقوش کو منتقل کیا، اس کو ہم ذکر کر کے اپنے دل و دماغ کو حضور کی یاد سے اور آپ کی سیرت سے منور و مجلہ کر رہے تھے۔ اور سن 9 ہجری کے آخر میں ہونے والے واقعات تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ایک لمبا سلسلہ رہا، اور اب اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہمیں سن 9 ہجری کے اواخر تک پہنچا دیا۔ سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے بڑے بڑے واقعات میں آپ کی خدمت میں تفصیلی گفتگو کی گئی، غزوہ تبوک کے حوالے سے، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے حوالے سے، اور آپ کو حج کا امیر بنا کر جو روانہ کیا گیا اس میں اہل سنت کے صحیح نظریے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک تفصیلی اور شرعی مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو چلی، اور گزشتہ درس جو ہوا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی وصال کی خبر اور آپ کا وصال فرمانا، اور پھر غم کی صورت کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کیا جائے، اور غم کے جذبات کو شرعی جامہ پہنا کر اپنے التجاؤں کو بارگاہ الوہیت کے اندر کس طرح پیش کیا جائے، اس کا ایک شرعی طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کہ جب آپ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کا وصال ہوا اور اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غم کے، سوگ کے اور اس پر صبر اور اس آزمائش پر اپنے آپ کو روکنے سے متعلق کیا تعلیمات ہمیں، ہماری نفسیات، ہمارے ارادے، ہمارے فکر کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر کی ہے، وہ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ توہمات اور وہم کی چیزوں کو رد کرنے کے لیے، کیونکہ جس دن سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو سورج کو گہن لگ گیا تھا، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ بات موجود ہے، یہ سورج کو گہن تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرب کے معاشرے کے اندر جو جو فرسودہ رسمیں اور جو جو بد اعتقادی اور وہم و توہمات کی چیزیں تھیں جو ذہنوں میں خامخواہ وہم و شک کو پیدا کرتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ کسی کے غم میں، یہ کسی کی موت پر سورج کو گہن نہیں لگتا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک حکمت، ایک آزمائش، ایک امتحان ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین ان نشانیوں پر ظاہر کرتا ہے، اور اپنی توحید کا اظہار فرماتا ہے کہ اے سورج کی پوجا کرنے والوں دیکھو ہم رب حقیقی ہیں کہ جس کو ہم نور دے کر پھر اس کو بے نور کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی بین دلیل ہوتی ہے کہ جب چاند کو گہن لگتا ہے, سورج کو گہن لگتا ہے, اس کی توحید ربوبیت کا ایک خوبصورت ثبوت ہوتا ہے. سورج کا وجود اس کی توحید الوہیت کا ثبوت ہے, اور سورج کو گہن لگ جانا, اس کا ڈوبنا نکلنا, یہ اس کی توحید ربوبیت کا ثبوت ہے کہ جب پیدا کرنے والے پیدا کرنے میں وہ یکتا اور تنہا ہے. اسی طرح ربوبیت اس کی پرورش کرنے میں, اس کو پروان چڑھانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ تنہا اور یکتا ہے, جس کو صوفیہ کرام اپنی مقدس اصطلاح کے اندر اپنے دلوں کے اندر اللہ کی یاد کی چراغ کو مزید بھڑکانے کے لیے اور شوق لقائے الہی اور شوق محبت الہی کو بھڑکانے کے لیے اس کو دو چیزوں پر تقسیم کرتے ہیں کہ ایک توحید الوہیت ہے اور پھر ایک توحید ربوبیت ہے. اس پر انشاءاللہ پھر کبھی میں تصوف کے حوالے سے کلام کروں گا, لیکن یہ انہی کا کام ہے جن کے دلوں میں یاد الہی بستی ہے. ہم جیسے نکموں کا وہاں پر کہاں گزر, بس اللہ رب العالمین ان نیکوکاروں کے ذریعے ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. میرے دوستو, آج جو ایک اہم بات آگے آ رہی ہے, سن 9 ہجری کے اندر آخر میں ہونے والے بڑے آخری چند واقعات ہیں, لیکن بہت بہت زیادہ ہماری تربیت کے لیے اس کو سننا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہماری نظریات کے اعتبار سے ہم نے زندگی کیسے گزارنی اس پرفتن دور کے اندر, جہاں جو دنیا ہمارے لیے پھول کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش, یہ دار المصائب ہے, دار التکلیف ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھ لو گے تو تمہارے قدموں میں مال کو, سکون کو, آرام کو نچھاور کر دیا جائے گا. فرمایا نہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کہ تم کلمہ پڑھ کے دین میں آؤ گے تو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, مال کو سلب کر کے, اولاد کے تلف کر کے, تمہاری عزت کو بظاہر زوال دیا جائے گا, تمہاری صحت کو بظاہر زوال دیا جائے گا. یہ اس لیے نہیں کہ تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے مکروہ اور عبد الکریم کی بارگاہ میں بڑے دھتکارے ہوئے ہو, نہیں. فرمایا آزمائش ہے, جس کو مال دیا اس کو بھی آزماتے ہیں, جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزماتے ہیں, جس کو دیا وہ اس کا حساب دے گا, جس کو نہیں دیا وہ اپنے صبر کا حساب دے گا. اور پھر ایسے لوگ جو اللہ ہی کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ خوف کیا ہے, غم کیا ہے. اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جب ان کے پاؤں پر مصیبت آ کر لپٹ جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے, ہم اللہ کے لیے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. تو وہ مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے نالین کے صدقے ہماری فکروں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے ذہنوں کے اندر پختگی پیدا فرمائے. اور اسی چیز کو قرآن نے بارہا ذکر کیا ہے, ہمیں نظریاتی مسلمان بننے کے لیے تکالیف کا سامنا کرنا ہے, ہمیں نظریاتی مسلمان بننے کے لیے دنیا کی چیزوں کو دیکھنا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا تفسیر مظہری میں, سورہ یوسف کے تحت, قربان جاؤں صوفیہ کے قدموں پر کہ ملا ظاہر کی ہزار سال کی تبلیغ بھی دل پر وہ اثر نہیں کرتی جو ان کے جملے اثر کرتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت بڑی پیاری بات فرما گئے, فرماتے ہیں کہ حسن یوسف سے متاثر لوگوں اور مرتبہ یوسف کو سمجھنے والے لوگوں اور مرتبہ یوسف کو پانے والے لوگوں, کہ ہم بھی بادشاہ بن جائیں, ہمارے والدین ہمارا ادب کریں, کائنات ہمارے سامنے مسخر ہو جائے, فرمایا کہ مرتبہ یوسف ایسے نہیں ملتا ہے, نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بے نام ہونا پڑتا ہے, عزت و شرف ہونے کے باوجود ٹکوں پر فروخت ہونا پڑتا ہے, عزت و مقام ہونے کے باوجود, تسخیر اور کمال کا بادشاہ ہونے کے باوجود لوگ دشمن بن جاتے ہیں, مصر کے بازار میں نیلامی لگتی ہے, حق کی بالادستی کے لیے بے قصور ہونے کے باوجود سال و سال قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے, پھر جا کر اس آگ کے دریا کو عبور کرنے کے بعد رضا الہی ملتی ہے, اور امتحان کے بعد جو سند ملتی ہے پھر وہ مقام بندے کا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے درجہ یوسفی عطا فرمایا جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے آزمائش کی چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کے واقعات کثرت سے کتابوں کے اندر قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں. ان واقعے کو سننے سے ہماری غرض کیا تھی؟ جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو حضرت موسیٰ کے واقعے سے ہمیں کیا مطلب, حضرت عیسیٰ کے واقعے سے ہمیں کیا مطلب, حضرت یوسف کے واقعے سے کیا مطلب, اور حضرت یوسف کا واقعہ جس کو قرآن کہتا احسن القصص, تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ, اس لیے کہ جس جو ان بزرگوں کے واقعات اور انبیاء کے واقعات کو دیکھتا ہے اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے, وہ تسنوں میں, بناوٹ میں, خلائی زندگی میں نہیں ہوتا, وہ زمین پر زندگی گزارنے کی باتوں کو سمجھ جاتا ہے. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابھی تو وہ دن آئی نہیں ہے کہ تم پر آزمائش ڈالی جائے کہ تمہارا دشمن تمہیں چیر کر رکھ دے. پہلے تو وہ تھے جنہیں کنگھی لوہے کی کنگھی سے ان کے جسموں کو نوچا جاتا تھا اور ان کے جسم کے چھتڑے ہو جاتے تھے. تو فرمایا وہ تو تم پر آیا ہی نہیں ہے اور تم سمجھتے ہو کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو ساری باتیں پوری ہو گئی. فرمایا ایسا نہیں ہے. سورہ عنکبوت جب شروع ہوتی ہے تو بات وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ تم نے صرف یہ کہا ہم اللہ پر ایمان لائے یا ایمان لے آئے تو بات پوری ہو جائے گی. اللہ فرماتا نہیں, ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہیں آزمائیں گے, اور آزما کر اس لیے آزمائیں گے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے, اور آزمایا اس لیے جائے گا کہ تاکہ دیکھا جائے کہ ہماری محبت میں کون منافق ہے کون مخلص ہے. ہاں اس میں سکون کا درما بھی ہم نے تمہیں دیا ہے, تمہیں شتر بے مہار آزاد نہیں چھوڑا ہے, ہم نے اپنے پیاروں کو مبوس کیا ہے, ان کو دیکھتے چلے جاؤ, ان سے پیار کرتے چلے جاؤ, یہ دنیا کے عیب خود ہی ختم ہوتے چلے جائیں گے, دنیا کے غیب دنیا کے عیب اور تکالیف خود ہی ختم ہوتی چلی جائے گی. ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ, ان کی ذات سے محبت کرو, دنیا کے کتے نہ بنو بلکہ مدینے کا سگ بن جاؤ, بغداد کا سگ بن جاؤ, ان کی یادوں میں اپنی زندگی گزارو تاکہ یہ دنیا پھر تمہارے قدموں کے اندر خود لوٹ کر آئے گی. اللہ رب العالمین بزرگوں کے اس قول کو جہاں ہمیں کہنے کی توفیق ملی ہے اللہ ہمارے دلوں کی تطہیر فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے آنے والی جو ایک مختصر سا واقعہ ہے لیکن اس سے حدیث جبریل بھی آگے آ رہی ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے, اس سن 9 ہجری کے ہونے والے واقعات میں سے ہیں, لیکن آج جو ایک واقعہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. موقع غنیمت پایا کہ آج کوئی قریب نہیں ہے, جلدی سے قدم بڑھاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے اور قریب جا کر بیٹھ گئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ سنی تو اشارہ فرمایا ابوذر کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا کہ مجھے کچھ دین کے آداب بتائیں. حضور نے فرمایا کہ ابوذر پہلے نماز کے مسجد کے آداب کو سیکھ. تو مسجد کے اندر آیا تو مسجد کے آداب کو سیکھ. حضرت ابوذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مسجد کے آداب کیا ہیں؟ فرما رکعتین, جب تو مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھ لے, جب مسجد میں تو آئے تو 2 رکعت پڑھ لے. یہاں پر ایک بات سے میں رک کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل کی فضیلت کتابوں کے اندر بہت زیادہ تاثیر کے ساتھ ذکر کی گئی ہے. وضو کی 2 رکعت اور تحیت الوضو اور تحیت المسجد, احترام وضو میں اور احترام مسجد میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے جبکہ مکروہ وقت نہ ہو, اس کا بڑا اکرام اور مقام ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے آگے قدموں کی آہٹ کو سنا, جنت کے اندر کسی کی قدموں کی آواز کو سرکار نے سنا, اور جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو فرمایا یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے لوٹ کر آئے تو سیدنا بلال سے پوچھا کہ بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آواز کو میں نے جنت میں سنا ہے؟ اور جنت کوئی پہلے فلور پر نہیں ہے, عند سدرۃ المنتہا, جہاں پر دنیا ختم ہو رہی ہے وہاں پر جنت الماویٰ کو بنایا گیا ہے, جنت کا قیام وہاں پر رکھا گیا ہے. تو اتنی مسافت سے فرما میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ حضور میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے, ہاں یہ ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں, ہمیشگی کے ساتھ 2 رکعت اس میں ادا کر لیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ یہی سعادت اللہ رب العالمین نے تجھے عطا فرمائی ہے. یہاں سے جہاں اس نماز کی برکت پتہ چلی, وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ امت کا کوئی بھی عمل ہو مصطفیٰ اس سے واقف ہو جاتے ہیں, مصطفیٰ کریم اس سے واقف ہو جاتے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے اس واقعے کو سورہ بقرہ کی سیقول کے ابتدا کے اندر جو جملہ موجود ہے قرآن کے اندر, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ نبی ہم نے آپ کو آپ کی امت پر نگہبان بنایا. اعلیٰ جو ہے یہ مخالفت کے معنی کے لیے آتا ہے. اعلیٰ جو ہے جب اعلیٰ ذکر کیا جاتا ہے صلہ بنتا ہے تو یہ مخالفت کے لیے آتا ہے. تو قرآن کی آیت بن رہی تھی کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اس کا معنی ہوتا تھا کہ رسول تمہاری مخالفت پر گواہ بن کر آئے گا, رسول تمہارے خلاف گواہ بن کر آئے گا. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ اعلیٰ کا صلہ جو ہے اعلیٰ جو ہے وہ شہید کا صلہ نہیں بن رہا ہے بلکہ رقیب کا صلہ بن رہا ہے. تو معنی گواہ کے نہیں ہوں گے نگہبان کے ہوں گے, اسی کو شاہ عبد العزیز صاحب نے لیا, تمام مفسرین نے لیا ہے کہ وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ حضور اگر شہید کا صلہ بنائیں تو معنی یہ بنے گا کہ مخالفت میں گواہی دیں گے, یعنی حضور اپنی امت کی مخالفت فرمائیں گے, یہ نہیں تصور کیا جا سکتا. تو فرمایا یہاں شہید نہیں بلکہ رقیب ہے, اور اسی کو فرمایا شہید اے رقیب, یعنی وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ ہم نے محبوب آپ کو آپ کی امت پر نظر رکھنے والا بنایا ہے. تو قرآن کی اس نص کے تحت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ بما فعلتم او عملتم, جو جو امت کرے گی, جو جو امت فعل کرے گی. حضرت شاہ عبد العزیز امام اہل سنت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی کے اندر بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کائنات اور کائنات کے لوگ, اللہ رب العالمین کی اطلاع اور اذن اور فضل سے یہ علم حاصل ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ میرا امتی کس عیب کی بنا پر خدا کے دربار سے دور ہو چکا ہے, اس لیے کہ اصل وسیلہ ذات مصطفیٰ ہے, اور تمام کائنات اور بالخصوص جن پر آپ نے نگہبان بنائے گئے ہیں ان کے ہر ہر عمل پر اللہ رب العالمین نے آپ کو مطلع فرمایا ہے, اور اسی عقیدے کو حاضر ناظر کہا جاتا ہے, اسی نظریے کو حاضر ناظر کہا جاتا ہے. یہ منہ چڑھا کر کہنا یہ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے, جس کے اندر علمی صلاحیت اور لیاقت نہ ہو تو اس سے کیا بات کر سکتے ہیں. ہمارے اسلاف کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں, اس کی وضاحتیں موجود ہیں, قرآن کا ترجمہ موجود ہے اعلیٰ حضرت کا, اس پر حاشیہ سعد اللہ فاضل بدر المماثل علیہ رحمت کا موجود ہے. آپ سورہ احزاب میں جا کر شاہد کا معنی دیکھ سکتے ہیں. آپ جناب سیقول میں یہ جو ابتدائی دوسرا پارہ شروع ہو رہا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس کا حاشیہ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے اسلاف و اکابر نے اس قول کی تشریح فرما دی ہے, اور مسئلہ حاضر ناظر کہتا ہی اس کو ہے کہ حاضر بمانہ عالم کے ہیں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے تمام احوال اور ان کے معاملات پر عالم ہیں, علم رکھنے والے ہیں. آگے چلتے ہیں, پھر کسی موضوع پر ہم اس کی تفصیل گویا کہ ذکر کریں گے, لیکن بات میرے منہ سے نکل گئی ہے تو ایک حدیث کا جواب میں یہاں پر دے دینا چاہتا ہوں. میں کچھ دن پہلے تالیفات اشرفیہ گنگوئی صاحب کی زندگی پر جمع کی وہ ساری کتابیں پڑھ رہا تھا, کل رات کو بھی پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے بڑی گپ ماری ہے اپنی کتابوں کے اندر, بڑی گپ ماری ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو جانتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جانتے ہیں, اس لیے کہ حوض پر کچھ لوگ آئیں گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو نہیں جانتے ہیں. حالانکہ ایک وقت کا ان کو مجدد بھی کہا جاتا ہے, محدث بھی کہا جاتا ہے, یہ ان کو غوث اعظم بھی لکھتے ہیں, لیکن انہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی اس حدیث کی شرح بزرگوں سے پڑھ لیں, کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ بخاری میں اگر یہ حدیث آئی ہے تو ہمارے بزرگوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے, اس کو کس معنی پر منطبق کیا ہے. اس لیے کہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمت بہت بڑے عالم گزرے ہیں سیالکوٹ کے, اور یہ وہ عالم ہیں کہ جو ملا علی قاری علیہ رحمت وغیرہ کے ہمسر لوگوں میں سے ہیں, یعنی سن 10 ہجری کے ہمسر لوگوں میں, مجدد پاک علیہ رحمت کے بالکل قریب کے لوگوں میں سے ہیں یہ, اور یہ ان اجلہ علماء اور فاضلین میں سے ہیں حضرات گرامی کہ جن کی علمی شہرت اور غلغلہ اتنا ہے کہ ان کی عبارت ان کی تحقیق کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. فاضل سیالکوٹی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں جامعۃ الازہر پہنچا, علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں, کیونکہ علامہ اقبال جو ہیں یہ بھی سیالکوٹ کے ہیں, کہتے ہیں جب میں جامعۃ الازہر پہنچا تو جب میں نے اپنا, لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو, تو جب میں نے سیالکوٹ کا ذکر کیا تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عرب کے علماء مجھے میری ملاقات کے لیے آتے تھے. تو اقبال کہتے ہیں کہ میری ملاقات آئی ہے, میری مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کسی سے پوچھا کہ ان علماء سے پوچھو کہ مجھ سے اتنا محبت سے ملنا کیوں چاہتے ہیں. تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تم عبدالحکیم سیالکوٹی کے علاقے سے آئے ہو, تم سیالکوٹ کے رہنے والے ہو اور عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کے علاقے کے ہوں. اس کے بعد آ کر اقبال نے حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمت پر بہت کچھ لکھا, بلکہ ایک مضبوط پوری کتاب بھی ان کی تحریر ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, جو اقبال نے تحریر کی تھی. اور حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمت یہ اکبر اور جہانگیر کے دور کے بزرگوں میں سے, حضرت میاں میر شریف جو لاہور کے اندر سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں, ولایت کے بادشاہ سیدنا شاہ میر میاں میر علیہ رحمت, یہ اور حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی یہ بالکل ایک دور کے اور بڑے قریبی لوگوں میں سے ہیں. مختصر یہ کہ حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمت لاہوری, ان کا ایک بڑا مضبوط حاشیہ ہے, ان کو لاہور بھی کہا جاتا ہے, ان کا ایک بڑا مضبوط حاشیہ ہے حضرت قاضی بیضاوی ناصر ملت و دین کی تفسیر بیضاوی کے اوپر. تفسیر بیضاوی ہماری درسی کتابوں کے اندر پڑھائی جانے والی مضبوط کتاب ہے, اور حضرت امام ناصر ملت و دین امام بیضاوی علیہ رحمت جو ہے یہ ساتویں صدی کے بزرگ ہیں, ساتویں صدی کے بزرگ, یعنی 800 سال کا عرصہ حضرت امام بیضاوی کو ہو گیا ہے. آپ کی اس کتاب کو لکھنے کے بعد جب سے درس نظامی کے علوم کو مرتب کیا گیا اور اس کے نصاب اور سلیبر کو مرتب کیا گیا, اس وقت سے قرآن کی تفہیم کے لیے، قرآن کی واقفیت کے لیے، قرآن کے رموز کو جاننے کے لیے، قرآن کے اشارات اور مزاج الوہیت اور مزاج مصطفی کو سے آشنا ہونے کے لیے تفسیر بیضاوی کو تحصیل علم کے اندر لازم جز قرار دیا گیا. یعنی تفسیر بیضاوی ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی، کسی بھی مکتب فکر کے شخص ہو ان کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارے مدرسوں میں عموماً یہ موقف علیہ پر پڑھائی جاتی ہے کہ یہ بالکل بندہ علم کے اعتبار سے بالکل تیار ہو چکا ہے، وہ عربی نکات کو، اس کی باریکی کو، اس کے گرامر کو، اس کی فصاحت کو، اس کے بلاغت کو، اہل عرب کے مزاج کو، انداز کو، خصائل کو، ان کے انداز تنقید کو، مداح کو جان چکا ہے. تو اب وہ قرآن پڑھنے جائے، فرمایا نہیں، اب بیضاوی پڑھو تم، اب تم عربی سمجھ چکے ہو، کیونکہ اہل عرب کی لب و لہجے میں قرآن اترا ہے، لہٰذا اب ان کا لب و لہجہ سمجھ لیا ہے، اب وہ انداز سمجھو کہ جس انداز میں قرآن کو سمجھنے کا طریقہ خدا نے بتایا ہے. تو اب اہل عرب کی زبان میں قرآن کو سمجھنا ہے، وہ تو تم نے 6 سال پڑھ لیے، اب خدا کے فرمان اور اس کے شرائط کے تحت قرآن کو سمجھنا ہے، تو پھر بیضاوی پڑھو. تو یہ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے دیے ہوئے علوم کو مرتب کرتے ہیں. تو بیضاوی شریف کے اوپر فاضل عبدالحکیم صاحب کا حاشیہ موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. تھوڑی تفصیل اس لیے میں نے آپ کو بتائی، اس لیے کہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں شک نہ رہے کہ یہ کوئی بات گھر کی کر دی ہے، یہ ہمیشہ بزرگوں کے نزدیک یہ بات مسلم رہی ہے. میں نے جو ملا ظاہر کی بات کی ہے نا، اور حضرت قاضی ثناء اللہ کی طرف آنے سے پہلے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی طرف آنے سے پہلے، وہ اس لیے کی ہے کہ حضرت قاضی بیضاوی کی جب آیات متشابہات کی بات چلی ہے اور محکمات کی بات جہاں قرآن کے اندر ذکر ہوئی، اس پر حاشیہ دیتے ہوئے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمت لکھتے ہیں، فرمایا کہ قرآن کو جاننے والی 3 جماعتیں ہیں. قرآن کو جاننے والی بولے کتنی؟ 3 جماعتیں ہیں. فرمایا ایک وہ جو عالم ظاہر ہے، جو عالم ظاہر ہے، جیسے ہم جیسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، لوگ عالم کہتے ہیں بس رٹا لگا کے آگے بڑھا دیا، جیسے کچھ نہیں آتا بس پڑھ کر آگے سنا دیا. اس میں بھی برکت جب ہے جب بزرگوں کا ہی قول آگے بڑھائے، اپنی طرف سے من گھڑت رائے نہ پیش کرے. قرآن کس کی بارے میں کہہ رہا ہو یہ لا کر کسی پر فٹ کریں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. تو ایک تو درجہ وہ ہے جو عالم ظاہر ہے کہ جناب وہ باتیں کرتا ہے. فرمایا دوسرا طبقہ حضرات علماء ربانیین صوفیہ کا ہے جو اس سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی نے لکھا ہے. اور یہ صوفیہ میں مشہور نہیں ہے، یہ اہل علم میں مشہور لوگوں میں سے. کوئی یہ نہ کہے کہ متصوفہ اور صوفیوں کا نظریہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ اہل علم کے اندر، یہ قیل و قال مصطفیٰ، قیل و قال اللہ کے اندر گویا کہ مشہور رہے ہیں، اور یہ درسی کتابوں کے اندر ماہر علماء میں رہے ہیں. ان کا کوئی آستانہ مریدین یہ تصوف کی راہ پر نہیں رہے، لیکن اس حقیقت کو یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے 3 طبقے ہیں، اور جنہوں نے بیان کیا، ایک تو وہ جو ملا ظاہر ہے جو بات بیان کرتا ہے، فرمایا دوسرا اس سے اوپر کا درجہ ہوا ہے جو حضرات صوفیہ ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، جو قرآن کے رموز کو اس سے زیادہ جانتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر انبیاء ہیں. فرمایا اس کے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اور اس کے نیچے حضرات صوفیہ کا درجہ ہے، اس کے نیچے پھر ممبر پر بیٹھنے والے مولوی کا درجہ ہے. تو فرمایا کہ اب اس میں تدبیق کیا ہے، فرمایا کہ یہ ممبر پر بیٹھنے والا مولوی ان گنبد والوں کے خلاف باتیں کر رہا ہو یا ان گنبد والوں کے خلاف نظریہ دے رہا ہو، تو اس ممبر والے مولوی کو چھوڑا جائے گا اور گنبد والوں کو لیا جائے گا. کس کو لیا جائے گا؟ بولے گنبد والوں کو لیا جائے گا. تو میں یہاں پر بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو اس ماہر کی علمیت کے بادشاہ ہیں، جن پر علم ظاہر نے بھی کمال دکھایا اور علم باطن، علم روحانیت نے بھی کمال دکھایا، ان کی تفسیر کو پڑھنے کے بعد بندہ بالکل دنیا سے عاری ہو جاتا ہے، اور یقیناً عشق رسول اور عشق الہی کا چشمہ اس کے دل کے اندر پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہو گئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو گئے، اور ان کے بارد گرامی حضرت قبلہ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو گئے، میرے آقا شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہو گئے، میرے آقا حضور مجدد پاک علیہ رحمت ہو گئے. یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل خود عمل کی طرف راغب ہو جائے گا. ہماری تقریریں سنیں گے تو بس واہ واہ ہو جاتا، نعرے لگ جاتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں کو جب بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو پھر بندے کے اندر سے خود ایک طبیعت برنگختہ ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، پھر اسے کسی کی زجر و توبہ کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ رب کے رضا ہی کے لیے، رب کی یاد ہی کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور رب کی یاد ہی کے لیے نیکیوں کو آزما لیتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے. یہ ان بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے. اب اس تفسیر کے بعد جو آخری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا، اور ہم نے یہاں پر یہ مسئلہ اس سے استخراج کیا، مستنبط کیا کہ امت کا کوئی بھی عمل ہو نبی اس سے مطلع ہوتا ہے باذن اللہ، نبی اس سے. آپ کہیں گے یہ تو بہت بھاری اور مشکل باتیں آپ کر رہے ہیں، میں نے کہا میرے امام نے اس کو آسان کر دیا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، میرے امام نے اس کو آسان کر دیا کہ فریاد امتی، کیا کمال ہے اعلی حضرت کا، دیکھیے کہ اتنی مشکل بحث ہوتی ہے اور عام جیسے لوگوں کے لیے گنگنانے کے لیے بالکل آسان کر دیتے ہیں، وہ گنگنانا بھی ہو جاتا ہے، وہ عقیدہ بھی ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی ناد بھی ہو جاتی ہے. اس کو ذکر کرتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضرت گرامی، تو یہ وہ نظریہ ہے. میں اس پر جو آخری بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ گنگوہی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، دل بڑا دکھا ہے، اس لیے میں ہر جلسے کے اندر بول رہا ہوں اس بات کو، ہر جگہ ہر محفل میں یہ بات کرتا ہوں، تاکہ جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کو چھپانے کی کوشش کی ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین نے اگر اس در کا کتا بنایا اور ان سگوں کی نسبت عطا فرمائی ہے تو پھر اپنی قوت، اپنی توانائی، اپنے آقا کی شان کو بیان کرنے کے لیے کیوں نہ خرچ کریں. وہ اگر چھپانے میں خوش ہے تو ہم بیان کرنے میں خوش کیوں نہ ہو جائے، وہ چھپانے میں نظریاتی ہے تو ہم بیان کرنے میں کیوں غیر نظریاتی ہو جاتے ہیں، وہ چھپانے میں خدا کے قریب ہونے کا نظریہ رکھتا ہے معاذ اللہ تو ہم بیان کرنے میں خدا کے قریب ہونے کا نظریہ کیوں نہ رکھے، جبکہ اسے کچھ نہیں ملے گا، جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے اسے خدا ملتا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں ایک بات انہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر امتی کو جانتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث استدلال کیا کہ کیونکہ بات میرے منہ سے نکل گئی تھی حاضر ناظر کے مسئلے پر تو یہ نیٹ پر براہ راست ہمارے دوست سنتے ہیں تو ان کو کلیئر کرنے کے لیے بات میں صرف خیر خواہی کے جذبے سے بات عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے صحیح بخاری شریف باب الکوثر سے، مسلم سے، کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوثر کے جام جہاں غلام پی رہے ہوں گے تو کچھ آئیں گے اور جب وہ مانگیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے دربار سے دور فرما دیں گے اور پہلے ان کو قریب کریں گے. تو کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو جانتے نہیں ہیں، اور اگر حضور سب کو جانتے ہوتے تو ان کو قریب کیوں کر دیتے. لیکن گنگوہی صاحب کی عقل ماری گئی تھی، اس لیے کہ عقل ملتی ہے مصطفیٰ کی غلامی سے، علم ملتا ہے مصطفیٰ کی غلامی سے. علی نے نالے نے مصطفیٰ کو سر پر رکھ دیا اور حضور کی پلکھوں سے جب پانی کو چوس لیا تو کہتے ہیں کہ پھر میں قرآن کی تفسیر کیا، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اونٹ کے اونٹ لاد دیے جائیں اور تفسیر فاتحہ مکمل نہ ہو. تو جس مصطفیٰ کے اعضا کا غسالہ اور اس غسالے کے چند قطرے علی پی لے تو شرح صدر ایسے ہو جائے، اور جس بارگاہ کے آداب ابن عباس بجا لائیں تو کہہ دیں کہ لو دا علی قال بہیر لو وجدتہ فی کتاب اللہ، کہ بڑی چیزیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں، گھٹیا سے گھٹیا چیزیں جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اونٹ کی رسی وغیرہ، اس کی کون پرواہ کرتا ہے، کدھر اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اگر وہ کھو جائے تو دوسری خرید لے. لیکن فرماتے نہیں، کھو جائے تو میں خریدتا نہیں، ڈھونڈ لیتا ہوں. کہا ملتی کیسی ہے؟ کہا قرآن مجھے بتاتا ہے. تو کہا قرآن کیسے بتاتا ہے؟ فرما میں مصطفیٰ کا ہوا، قرآن میرا ہو گیا. لیکن گنگوہی صاحب کی عقل ماری گئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ براہ راست علم آ جایا کرتا ہے. شیطان کے لیے تو یہ حضرات علم کے لیے بڑے دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی عقل ماری گئی ہے، مت ماری گئی، جس کو قرآن کہتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ شیطان کے لیے تو نصوص قرآنیہ سے استدلال کو ممکن رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے انہیں موت آتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہیے، یہ حق پر ہے. تو میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر رہا ہوں، نہ میری کوئی جماعت ہے نہ میں کوئی پیر ہوں کہ آپ کو مرید بناؤں گا، لیکن میں آپ کے سامنے حق بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہے. ایک طرف آ جاؤ، سب ٹھیک نہیں ہوتے، ایک ٹھیک ہوتا ہے، سب ٹھیک، ایک حسین ٹھیک ہے، یزید نہیں، ابراہیم ٹھیک ہے، نمرود نہیں، موسیٰ ٹھیک ہے، فرعون نہیں، ابو بکر ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی نہیں، تو ایک ٹھیک ہوتا ہے. جو کہے سب ٹھیک ہے وہ پکا شیطان ہوتا ہے، سب سے بڑا شیطان، گونگا شیطان جس کو کہتے ہیں حدیث میں، حدیث میں فرمایا گونگا شیطان جو حق نہیں کہتا، جو حق نہیں کہتا، وہ گونگا شیطان ہے. اب آپ آئیے، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ گنگوئی صاحب کی عقل اس لیے مت ماری گئی ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو یہ واقعہ کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت پیش کی جائے گی، اور کچھ منافقین حضور کے پاس آئیں گے تو حضور ان کو اپنے قریب کر کے پھر دور کر دیں گے. اس واقعے کو انہیں دلیل بنایا کہ حضور نہیں جانتے. تو گنگوئی کے چیلوں سے پوچھو کہ گنگوئی کو یہ بات کیسے پتا چل گئی کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، حضور اس کو اپنا ساتھی کہہ دیں گے. پھر اللہ فرمائے گا نہیں محبوب، وما تدری ما احدث بعدک، تم اپنی عقل محض سے اس بات کو نہیں جانتے، درایت سے نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا. حضور دور کر دیں گے. یہ سارا معاملہ گنگوئی کو بتایا کس نے؟ ان کے ابا نے؟ کہا نہیں، رسول اللہ نے. تو میں نے کہا عقل کے ناخن لو، جب ساری باتیں حضور ہی بتا دیں پھر کہو حضور کو علم نہیں تھا. یہ تو بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، لیکن اس کے لیے دل میں فیضان مصطفیٰ ہو، دل میں مدینے کی یاد ہو، دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت اور آپ کی نسبتوں کا احترام ہو، تب فراست جاگتی ہے، تب الہام ہوتا ہے، تب شرح صدر ہوتا ہے. اور شرح صدر جب ہوتا ہے تو ایسے نکات دماغ میں خود آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں سارا واقعہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا. لیکن میں یہاں پر صرف ایک بات یس کرنا چاہتا ہوں کئی جوابوں کے ساتھ. ابن کثیر لکھتا ہے حضرت ابو دردہ کے فضائل میں، البدایہ و النہایہ میں، کہ جب حضور نے یہ بات کی تھی نا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے گھبرا گئے. حضرت ابو دردہ جو ہیں وہ بڑے گھبرا گئے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرے جو آپ کے حوض کے جام سے دور ہو رہے ہوں. اس حدیث کا مکمل جواب ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، درس بخاری کے اندر حضرت جبریل کی شرح پر، مسئلہ حاضر نادر پر، لیکن اس وقت نہیں ہے تو لہٰذا میں اسی بات پر اکتفا کر رہا ہوں کہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں. یہاں پر ایک تو میں نے اخری دلیل آپ کے سامنے پیش کی کہ جب واقعہ جب حضور سب بتا رہے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو یہ کہوں گا، پھر اللہ یہ کہے گا، میں ان کو دور کر دوں گا، تو جب حضور سب جان رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں، خود ذکر کر رہے ہیں، تو پھر حضور کو بتانا ہو. تو اس کو کہا جاتا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اس حقیقت کو بھی بڑا خوبصورت انداز میں میرے امام نے دیا کہ عقل ہوتے جھگڑا کس سے کر رہے ہیں؟ یہ ہم سے کر رہے ہیں، آپ سے کر رہے ہیں، یہ اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو خدا سے جھگڑا کر رہے ہیں، حضور کا ذکر گھٹا کر. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا. یہ گھٹائیں مل کر کہنا ہے، بولیں یہ گھٹائیں، یہ گھٹائیں، فرما اسے منظور ہے بڑھانا تیرا، اسے منظور ہے بڑھانا تیرا. تو جس کے ذکر کو خدا نے بڑھانا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو چار پانچ دس بارہ بیس پچیس مولوی مل کر کیا کر سکتے ہیں. ہاں عافیت تو یہی ہے کہ خدا سے جنگ نہ مول لی جائے بلکہ خدا جو کہہ رہا ہے اسی نقشے پر چلا جائے. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر حضرت ابو دردہ ڈر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرے جو آپ کے جام کوثر سے محروم ہوں گے. تو حضور کو کہہ دینا چاہیے تو یا اللہ یہ میرا بڑا سچا غلام ہے، میرا سچا بندہ اللہ کا غلام نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، غلام مصطفیٰ کا ہوتا ہے. غلام کس کا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا. اور غلام کے معنی میں اگر بندہ کہیں تو پھر بندہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ مصطفیٰ کے بندے کیسے ہو گئے؟ مصطفیٰ کے بندے آپ، توجہ ہے میری طرف، بندے کیسے ہو گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم جناب جماعت اسلامی کے بندے ہو گئے تو میں مصطفیٰ کا بندہ ہو گیا. بات تو واضح ہے کہ جب تم اس کا بندہ بننے پر شرک نہیں ہوتے تو مصطفیٰ کا بندہ ہونے میں کیسے شرک ہو سکتا ہے. ایک اور حقیقت آپ کے سامنے پیش کروں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، محترم ہیں، بزرگ ہیں، حضور قبلہ مفتی جان نعیمی صاحب قبلہ دامت برکات اللہ علیہ، مجید نعیمیہ کے محتمیم ہیں. چند دن پہلے میں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب شائع کی ہے، مسئلہ نام رکھنے، عبد النبی نام رکھنا کیسا ہے، عبد النبی نام رکھنا، یہ عبد المصطفیٰ نام رکھنا کیسا ہے. تو مفتی صاحب قبلہ نے بڑی محنت کے ساتھ تخریج تحقیق کر کے حضور سیدنا محمد عابد سندھی، حضور محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، ان بابیوں کی سند حدیث میں ان کا نام ٹاپ پر آتا ہے، ٹاپ پر آتا ہے. ہماری بھی بعض بزرگوں کی سند کے اندر ان کا نام ٹاپ پر آتا ہے. اب دیکھو بزرگوں سے غداری کس نے کی ہے. ان کی کتاب تھی کہ نام عبد النبی رکھنا کیسا ہے، وہ کتاب رسالہ میرے پاس موجود ہے، پورے عربی تخریج کے ساتھ اور اس کی تحقیق کے ساتھ اصل مسودے کو سامنے رکھ کر مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت کام کیا اور اس کتاب کو شائع کیا. کہنے لگے کہ بنوری ٹاؤن کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، افغانی تھے لڑکے، طالب علم تھے، اور کہنے لگے یہ جو آپ نے محمد عابد سندھی کے بارے میں لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے عبد النبی نام رکھنا جائز قرار دیا ہے, اور وہ استدلال اگر محمد عابد سندھی, وقت نہیں میرے پاس پڑھنا میں اس کو اور کھولتا, محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال وہی ہے جو فضل بریلوی کا استدلال ہے بالکل. اگر نام ہٹا دیا جائے تو آپ کو یوں لگے کہ جیسے اعلی حضرت لکھ رہے ہیں, کیونکہ بزرگوں کی بولی عشق رسول میں ایک ہی ہوا کرتی ہے, بزرگوں کی بولی عشق رسول میں. تو نوجوانوں تاریخ یاد رکھو, تاریخ اہل سنت نے تاریخ کے ساتھ بغاوت نہیں کی, غداری انہوں نے کی ہے. اب آپ دیکھیے اس کا منہ بولتا ثبوت حالیہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور سیدنا محمد ہاشم تھٹوی علیہ رحمت کے شاگردوں میں سے ہیں, شیخ الاسلام محمد ہاشم تھٹوی علیہ رحمت کے شاگردوں میں سے. اور محمد ہاشم تھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, آپ ان کے دربار میں جایا کریں, دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی. محمد ہاشم تھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عقیدہ کیسا تھا, ان کے پوتے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ بحث ہوا کرتی تھی, یہ بحث نہیں ہوتی تھی کہ حضور نور ہے کہ نہیں ہے. کہا نور تو محمد ہاشم تھٹوی مانتے ہی مانتے تھے سرکار کو, لیکن بحث یہ تھی کہ حضور کا نور واجب ہے کہ حدیث ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, یعنی بزرگوں کا عقیدہ آپ دیکھیں. محمد ہاشم تھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کہ پورا عرب ان کا شاگرد ہے, محمد عابد سندھی علیہ رحمت سارا عرب ان کا شاگرد ہے. حضرت گرامی ان بزرگوں کے نزدیک اس پر جھگڑا نہیں تھا کہ حضور کا نور کھا جائے کہ نہیں کہا جائے. وہ کہتے جو حضور کا نور نہ کہے وہ تو گمراہ ہے, لیکن یہ کہ حضور کا نور واجب ہے یا حدیث ہے, یعنی ایک علمی بحث ہوا کرتی تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل سنت الحمدللہ ان گنبدوں والوں کے عقیدے کے ماننے والے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ آ جائیے, اس تاریخ کو بھی آپ سن لیجئے جہاں میں نے آپ کے سامنے عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب کی بات کی ہے. آج یہ چند واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, زندگی پھر وفا نہ کرے, اس کو یاد کریں اور رکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ تمہاری کڑی بغداد سے, کربلا سے, نجف سے ہوتے ہوئے گنبد خضرا تک پہنچ رہی ہو. اپنی کڑی کو جوڑ کر رکھیں اور اپنے آپ کو اپنا سر جھکائیں رب کے آگے, لیکن سینہ چوڑا کر کے رکھیں کہ آپ کے سینوں میں بزرگوں کے خزانہ موجود ہے, اور جو مل جائے تو فوراً بخیلی نہ کریں, عطا کر دیں اس کو, مل جائے تو اس تک باتیں پہنچا دیں. محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد النبی اور عبد مصطفیٰ لکھنے کو جائز قرار دیا, اور بڑے دلائل قرآن سے اس کے اندر گویا کہ پیش کیے محبت کے اعتبار سے, اور وہ تمام حوالے لے کر آئے ہیں جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا, کنت خادمہ, میں حضور کے ساتھ تھا, میں حضور کا کنت عبدہ وخادمہ, میں حضور کا عبد تھا اور حضور کا خادم تھا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ لفظ حضرت عمر کے ذات الخطا میں نقل کیے, وہ حوالہ بھی لے کر آئے محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ بنوری ٹاؤن والے پہنچے وہاں پر, اور انہوں نے مفتی جان نعیمی صاحب سے کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ مولانا چائے پیو, ٹنڈے ہو جاؤ, عالم الزام نہیں لگاتا, تحقیق سے بات کرتا ہے, بات کیا ہوئی ہے؟ کہنے لگے ہمارا شیخ تھانوی جو ہے وہ کہتا ہے یہ نام رکھنا شرک ہے, اور محمد عابد سندھی ان کا بھی شیخ ہے. یعنی ہمارا شیخ تھانوی یہ کہتا ہے کہ یہ نام رکھنے والا اسلام سے نکل جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک اور لطیفہ سناؤں. عاشق الہی مریٹھی صاحب گنگوئی صاحب کا شجرہ نکل کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی کے دادا کا نام تھا پیر بخش. کیا نام تھا؟ اور فتاوی رشیدیہ اٹھائے, ان سے کسی نے پوچھا پیر بخش نام رکھنا کیسا ہے, بولا کفر ہے. وہ ان کو اتنا بھی یاد نہیں کہ یہ نام تو میرے دادا کا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہوتی ہے عقل, ہوتی تو خدا سے نا. یہ تاریخ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, اس چیز میں تاریخ کیا یاد دلا رہا ہوں, تاریخ یاد رکھیے. اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا شیخ کہتا ہے کہ یہ نام رکھنا شرک ہے, اور تم نے کہا کہ عابد سندھی نے کہا, جبکہ عابد سندھی ہمارے شیخ کا بھی شیخ ہے. تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ مفتی صاحب نے کہا اصل نسخہ موجود ہے, اور بڑی یادگار منفرد اور یکتا لائبریری ہمارے مفتی صاحب کی. آپ لائبریری کی زیارت کریں گے تو ہائے ہائے کرتے رہ جائیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کم ایسی لائبریریاں جیسے ہمارے مفتی صاحب کی ہے. مجھے نینیا میں آپ نے وہ اصل نسخے وہاں سے نکالے, کیونکہ آپ کے والد صاحب بڑے مجاہد تھے, مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑا جہاد کیا انہوں نے, بڑے, یہ کوئی کم جہاد ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو جمع کر کے ایک جگہ محفوظ کر دیا. آج فتاوی عزیزی کا فارسی نسخہ غائب کر دیا گیا مارکیٹ سے, تفسیر عزیزی کا فارسی اصل نسخہ غائب کر دیا گیا. کیوں؟ تاکہ دین بدلا جائے, اور ترجمے کے اندر بھی رد و بدل ہے, اور فتاوے کے اندر بھی رد و بدل ہے. فتاوی جو ترجمہ انہوں نے شائع کیا نور محمد پبلشر نے آرام باغ سے, اس میں یہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں دو محفلیں سجاتا ہوں, ایک دس محرم کی ترجمے میں یہ لکھا ہے, ایک وفات النبی کی, جبکہ اصل فارسی کے نسخے میں لکھا ہے میلاد النبی کی. اصل فارسی کے نسخے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میلاد النبی کی. تو یہ مفتی عبداللہ کی قبر کو اللہ رب العالمین
کشادہ فرمائے اور انوار و تجلیات سے بھر دے کہ ہم نے جا کر دیکھا تو وہاں پر یہ لفظ موجود تھا جو ترجمے کے اندر بدلا گیا ہے اور مارکیٹ سے ترجمہ بالکل غائب ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ مارکیٹ میں جا کر اس فارسی ترجمے کو ڈھونڈ لیں, فارسی اصل ماخذ کو ڈھونڈ رہے, مجھے تو کہیں نہیں ملا. ہاں ہمارے بزرگوں نے جو بچا کر رکھا تھا, محفوظ رکھا تھا, وہ آج موجود ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں سے جڑے رہو, ایمان بھی بچے گا, دین بھی بچے گا, دنیا بھی تمہاری بچ جائے گی. تو آپ نے اصل نسخہ بتایا کہ دیکھو یہ محمد عابد سندھی رحمتہ اللہ نے لکھا. تو کہتے ہیں مفتی صاحب کہ شاہ جی جب میں نے نسخہ بتایا تو وہ بڑی پگڑی تھی افغانی تھا, اس نے پگڑی زمین پر رکھی اور سر پکڑ کے کہنے لگا اوے یہ کیسا مذہب ہے, استاد کچھ کہتا ہے اس کا استاد کچھ کہتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ہمارے پاس آ جاؤ, جو ہمارے پچھلے کہتے وہی ہمارا امام کہتا ہے, جو ہمارے پچھلے کہتے ہیں وہی ہمارا بولے امام کہتا ہے. حضرت گرامی, تو آخری یہ جملہ سن لیجئے پھر تقریر میں ختم کرتا ہوں. حضور نے جب رکعتین کی بات کی تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان تنہائی کے لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے, جو پانچ منٹ ہمارے پاس بچ گیا اس پر ذرا توجہ فرمائیے, تنہائی کے لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے حضور سے چند سوالات اور کیے. کہا کہ حضور بہت توجہ ہمارے لیے, سارے ہمارے لیے سوالات ہوئے کہ حضور فلاح اور کامرانی کا تاج کس کے سر پر سجایا جاتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کہ ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کی بارگاہ میں کون سا محبوب ترین عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. فرما الایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ. آقا نے فرمایا ایمان لانا اللہ پر, اللہ پر ایمان باللہ سے مراد پورا ایمان ہے. ایمان باللہ یہ ٹائٹل ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں کلمہ توحید, یہ ٹائٹل ہے. یوں کہا جائے میں اگر آپ سے کہوں فاتحہ پڑھیں, فاتحہ پڑھیں تو آپ کہیں فاتحہ, یہ بات پوری ہوگی. میں آپ سے کہوں الحمد شریف پڑھیں, آپ نے کہا الحمدللہ, بات پوری ہوگی. بچہ کہے گا مولانا الحمد شریف سے مراد پوری سورہ فاتحہ ولد دالین تک پڑھیں. کہا کہ جی انہوں نے کہا تو الحمد پڑھیں تو میں نے الحمدللہ پڑھ دیا. نہیں, تو جس طرح الحمد یہ سورہ فاتحہ کا نام ہمارے عرف کے اندر ہے, اسی طرح ایمان کا ایک نام ایمان باللہ ہے جس میں محمد رسول اللہ بھی شامل ہے. بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر موجود ہے, جب صحابہ حضور کے پاس آئے اور حضور سے پوچھا, سرکار نے فرمایا اتدری مل ایمان باللہ, تم جانتے ہو ایمان باللہ کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا, اللہ و رسول عالم, اللہ رسول بہتر جانتا ہے. یہ کہتا ہے تھوڑا وفا رکھا کرو, ایک لفظ دو ذاتوں پر مت بولو. بولنا جائز تو ہے, تعویل تو ہو سکتا ہے. گنگوئی صاحب کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا اس نیت میں جائز ہے کہ اللہ بات حضور تک غوث اعظم تک پہنچا رہا ہے, لیکن ایسے جملے کہنے نہیں چاہیے, یہ موہم شرک ہے, یہ شرک کا وہم پیدا کرتے ہیں. تو میں نے کہا صحابہ کو سنا ہونا کہ اللہ اور رسول عالم, عالم کا سیدھا ایک کہتے ہیں مراد اللہ رسول دونوں رہتے ہیں, تو وہاں پر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے لیے الگ سیگا بولو, میرے لیے الگ سیگا بولو, اس لیے کہ کہیں شرک کا وہم پیدا نہ ہو جائے. حضرات گرامی, لفظ ایک بول کر نیت مومن مختلف رکھتا ہے, اس میں وہم شہم کوئی پیدا نہیں ہوتا, عشق جوان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولے؟ عشق جوان ہوتا ہے. اب دیکھیے میری بات یہاں پر سنیے. تو حضور نے حضور نے فرمایا تم جانتے ایمان باللہ کیا ہے؟ تو حضور نے پورا کلمہ شہادت پڑھ کے بتایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور اس پورے کلمے کے سلام جس میں حضور کا یہ نام آیا ہے, اس کو کیا کہا؟ ایمان باللہ. ایمان باللہ, سن رہے میری بات؟ ایمان باللہ, کلمہ توحید میں محمد رسول اللہ شامل ہے. ایمان باللہ میں محمد رسول اللہ شامل ہے. آپ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ کوئی ایسی بات ہے جس پر آپ زور دے رہے ہیں؟ یہ تو بچہ بھی جانتا ہے. میں نے کہا یہ سمجھانے کے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ سازش ہوتی ہے. فتاوی سلفیہ, اسماعیل سلفی گجراوالا کا غیر مقلدوں کا بہت بڑا مناظر گزرا ہے, اس کے فتاوے میرے پاس موجود ہے. اس سے کسی نے پوچھا, کسی نے اس سے پوچھا کہ کلمہ توحید میں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بات پوری ہو جائے گی؟ وہ کہتا جی پوری ہو جائے گی, اس کا فتویٰ موجود ہے, لا الہ الا اللہ کہنے سے بات پوری ہو جائے گی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ کہنے سے بات پوری نہیں ہوگی جبکہ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. ایمان باللہ سے مراد توحید اور رسالت دونوں ہے. ایمان باللہ سے مراد توحید اور رسالت. یہ آہستہ آہستہ بیج آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے ایمان کو چھیننے کے لیے. پہلے سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھیں کہ اس قسم کی باتیں آپ کے قریب بھی نہ پہنچ سکیں. اب سنیے, پوچھا کہ حضور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین عمل کیا ہے؟ فرما ایمان باللہ و جہاد فی سبیلی, ایمان پر عمل کرو اور جہاد فی سبیلی. جہاد کی ایک قسم قتال ہے کہ جب صورت ایسی بن جائے اعلی کلمۃ الحق کے لیے, پھر تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہونی چاہیے, تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہونی چاہیے. اور اگر ایسی صورت بظاہر تمہارے سامنے نہ پڑے تو جہاد تو ہر صورت میں ہو رہا ہے، وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، وہ اپنے معاملات کے ساتھ جہاد ہے، وہ محنت ہے، وہ جستجو ہے، وہ اپنے آپ کو کھینچ کر دنیا سے نکال کر خدا تک لے جانا ہے. فرمائے اس جہد کے اندر، اس جہد مسلسل کے اندر، اس جہاد فی سبیل اللہ کے اندر مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے. دل کہتا ہے نماز نہ پڑھو، ایک طرف آ رہا ہے دل نماز پڑھو، تو دل کو اس غیر ارادی چیزوں سے چھڑا کر نماز کی طرف لانا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کر ظہر پڑھ لی، عصر کا انتظار کرنا، جس طرح ہمارے اسلامی بھائیوں کا قافلہ آیا ہے، عصر میں بیٹھ کر مغرب کا انتظار کرنا، مغرب میں بیٹھ کر عشاء کا انتظار کرنا، یہ مراتبہ ہے، یہ جہاد ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا ارادہ کرنا، کہیں پر جانا نہ، اپنی یادوں کو اللہ کے لیے لگا دینا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صورت ہے. اپنے آپ مستعد، لیکن جب دین کی بات بن جائے، ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے، تو پھر اس وقت جہاد کا معنی یہ جہاد نہ رہے گا، بلکہ پھر وہ ہوگا کہ بڑھ چڑھ کر جو اس دور کے تقاضے کے اعتبار سے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے، اپنے جذبہ عشق کو پیش کرنے کے لیے جو قتال کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ تمام چیزیں جو حکمران کے طرف سے جہاد قتال فی سبیل اللہ کے جو تمام شرائط کتب کے اندر لکھے گئے ہیں، ان تمام شرائط، ان قیودات کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر وہ صورت تیار ہو جاتی ہے. ورنہ عام طور پر جہاد بن نفس، یہ جہاد بھی فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. اب مختصر انداز میں آگے سنتے چلیے. پھر حضرت ابو ذر کہتے ہیں فأي المؤمنین اکملہ ایمانا، یہ بہت بنیادی باتیں ہمارے لیے آ رہی ہے، تین چار. فرمایا وہ کون سا مومن ہے جس کا ایمان زیادہ مکمل ہے؟ سرکار نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اب یہاں پر فرق سنیں، اخلاق یہ نہیں کہ خواہ مخواہ کسی کو دیکھ کر ہنسیں، یہ بناوٹ ہوتی ہے. اخلاق اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ جو طبیعت اندر سے تیار ہو. اخلاق میں تصنع نہیں ہوتا، اخلاق میں بولے خلق جو ہے، خلق وہ تصنع کا نام نہیں ہے، وہ طبیعت کا نام ہے. ایسوں کی صحبت اختیار کرو کہ طبیعت خود پیار کی طرف آ جائے، طبیعت خود عاجزی کی طرف آ جائے، طبیعت خود انکساری کی طرف آ جائے. جس طرح آنکھ کا مشرف دیکھنا ہے، اس طرح طبیعت کا مطلب نیاز ہو جائے، عاجزی ہو جائے. جس طرح آنکھ کی عادت دیکھنا ہے، اس طرح طبیعت کی عادت عاجزی ہو جائے، انکساری ہو جائے، عشق رسول کا فروغ ہو جائے. تو خلق جو ہے وہ بناوٹی نہیں ہوتا ہے، کچھ اندر سے تیار ہوتا ہے. تو خلق اندر کی کیفیت کو کہتے ہیں، خلق کس کو کہتے ہیں؟ باطنی کیفیت کو کہتے ہیں. اور یہ نیک لوگوں کی صحبت سے بیدار ہو جاتی ہے، یہ انسان کے اندر یہ جوہر موجود ہوتا ہے، انسان کے اندر یہ جوہر موجود ہوتا ہے. یہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے گویا کہ جگہ دیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ پیر نے رنگ دیا ہے. تو پیر کا رنگنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کر دیتا ہے. اب آگے چلیے، فرمایا کہ حضور فأي المسلمون افضل، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. فرمایا حضور أي الهجرة افضل، کس چیز کو چھوڑنا سب سے افضل ہے، کس چیز کی ہجرت سب سے افضل ہے؟ فرمایا من ہاجر السوء، جس نے بدی کو ترک کر دیا. بدی کو چھوڑ دینا، خدا کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، وہ سب سے بڑا مہاجر ہے، وہ سب سے بڑا ہجرت کرنے والا ہے. فرمایا حضور، آگے سنیے، ہی ایو آیت مما انزلہ اللہ علیک افضل، حضور وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو آپ پر سب سے افضل اتری ہے؟ سرکار نے فرمایا آیت الکرسی، یعنی اس کو اپنے لیے لازم کرو. اور پھر حضور سے پوچھا گیا انبیاء کی تعداد کتنی؟ فرمایا 1,24,000. فرمایا ان میں رسول کتنے؟ حضور نے فرمایا 313. اب آگے سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور میں جا رہا ہوں، مجھے وصیت کر دیں کچھ اور. اوصنی یا رسول اللہ، یہ تو ساری چیزیں میں نے سن لی، اس کو ذہن میں بٹھائیے، یہ نصیحت ہے. ہم بزرگوں کے اقبال زرعی پڑھتے ہیں، یہ جوامع الکریم حکمت و علم کے بادشاہ، بلکہ علم و حکمت جس کی نالین کے صدقے میں بڑھتا ہے، وہ ذات مصطفیٰ کی یہ اقوال ہے کہ جس کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر طبیعت ثانیہ بنا دیں تو بالکل ہماری بے ڈھنگی زندگی اعتدال پر آ سکتی ہے. فرمایا حضور مجھے نصیحت کر دیجئے. حضور نے فرمایا کہ اوصی کا بتقوی اللہ فإنه زین للأمر، فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. ابو ذر، میں تجھے خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تقوی تمہارے حالات کو مزین کر دے گا، خوبصورت کر دے، خدا کا خوف تجھے خوبصورت کر دے گا. پھر آگے ذکر ہوا زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور بھی بتا دیجیے نا. سرکار نے فرمایا علیک بطول الصمد، خاموش رہا کر. فرمایا اور بھی حسن بتاؤں تو فرمایا کہ خاموشی زیادہ اختیار کیا کر، لیکن ہر چیز میں نہیں، یہ بھی سن لیجیے، ہر چیز میں نہیں. کہیں خاموش رہنا عبادت ہے، کہیں بولنا عبادت ہے، کہیں خاموش رہنا گناہ ہے، کہیں بولنا گناہ ہے، دونوں کے سمتیں الگ الگ ہیں. یہاں پر یہ حضور نے فرمایا کہ علیک بطول الصمد، کہ تو خاموش رہا کر، اپنی زبان کو بند رہا کر. پھر آگے کہتے ہیں حضور اس سے ہوگا کیا؟ سرکار نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ فَإِنَّكَ يُمِيتُ الْقُلُوبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، زیادہ ہنسنا چہرے کے انوار کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے خاموش رہا کر۔ فرمایا حضور زدنا، اور کچھ بتا دیجئے۔ سرکار نے فرمایا احب المساکین ومجالستہم، مسکینوں سے پیار کر، ان کی مجلس اختیار کر، سیٹوں میں کم بیٹھا کر غریبوں میں زیادہ بیٹھا کر، سیٹوں میں کم بیٹھا کر غریبوں میں زیادہ بیٹھا کر، اس سے تیرے اندر خود سمجھ پیدا ہو جائے گی کہ تو کیا کرنا چاہ رہا ہے کیا۔ لیکن ایسے مالدار کے پاس بھی بیٹھا کر، ایسے مالدار کے پاس بھی بیٹھا کر جو ہو مالدار لیکن دل کا فقیر ہو، اور ایسے فقیر کے پاس مت بیٹھا کر کہ ہو دل کا کتا اور لالچی اور ظاہری و فقیر بنا ہوا ہو، ایسا نہ بنا کر، بلکہ اس کے پاس بیٹھا کر کے جس کے قلب کے اندر فقر موجود ہے، جس کے پاس بیٹھ کر تجھے دنیا کی خوشبو نہ آئے، جس کے پاس بیٹھ کر تجھے مصطفیٰ کی خوشبو آئے، خدا کی یاد آئے۔ تو غریب ہونا امیر ہونا یہ امتیاز نہیں ہے، اصل میں فقر امتیاز ہے، اصل میں فقر امتیاز ہے۔ کسی امیر کے پاس بیٹھنے سے امارت یاد نہ آئے، خدا یاد آئے، تو یہ مسکین ہے، یہ فقیر ہے۔ اور کسی فقیر کے پاس بیٹھ کر، کسی فقیر کے پاس بیٹھ کر، حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں نا کہ جب میں اپنے، داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اپنے، حضرت داتا صاحب نے اس کو تصوف کے ابتدائی باب میں لکھا، فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آذربائیجان اپنے شیخ کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جناب کچھ فقیر درویش جو ہیں وہ ایک آدمی کے دروازے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد درویشوں کی گودڑی انہوں نے بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، انہوں نے دونوں کو گندم دیا اور دونوں چلے گئے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں میں اپنے شیخ سے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ اگر فقیر ہے تو یہاں پر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اناج دیا اور چلا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ فقیر نہیں ہے، اس نے فقیروں کا لباس اوڑا ہے، اس نے فقیروں کا لباس اوڑا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے پیر نے جتا بنانے کا سوچا تھا اور اس نے صوفیہ کا لباس اوڑھ کر دنیا بنانے کا سوچا تھا، نہ اسے کچھ ملا نہ اسے کچھ ملا۔ ہاں فرض ضرور ہے، یہ اپنے پیر کے مقابلے میں گناہ میں کم ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کو کمایا دنیا کے ذریعے، اس کا پیر اس سے بڑا گناہگار ہے کہ اس نے دنیا کو کمایا بزرگوں کا نام لے کر۔ یہ فخر کی بات ہے کہ بندہ جو چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اگر ہماری داڑھی دین کے لیے مشہور ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کے لیے دین ہی کا کام کریں، ہماری پگڑی اور ہمارا وجود اگر دین کے نام پر مشہور ہو چکا ہے تو پھر ہم دین کی ان چیزوں کا خاص احترام کریں کہ جس سے دین کی برائی نہ ہو جائے، دین پر تہمت نہ آ جائے، اور جن چیزوں سے دین کی فضیلت جاری ہو رہی ہو اس کو بیان کریں۔ اور آخری بات یہاں پر حضور سے پوچھا گیا، زد نہیں یا رسول اللہ، حضور کچھ اور بتا دے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے سنو قول الحق ولو کان مرن، ہر حال میں سچ بولا کر چاہے لوگوں کو کڑوا لگے۔ کہتے ہیں حضور زد نہ، کچھ اور بڑھا دے۔ سرکار فرماتے لا تخف اللائی لومت اللائم، حق کو جرت سے بولا کر، پہلے کا خاموش رہا کر، اب بتاتے ہیں حق کو بولا کر چاہے لوگوں کو کڑوا لگے۔ فرمایا اور جب تو حق بولے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ نہ کیا کر، ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ نہ کیا کر۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر میرے دوستو ان نقوش کو بٹھا دیں گے تو آج ہم اندر سے بھی پرسکون رہیں گے، ظاہر بھی پرسکون رہے گا، ظاہر بھی بولے تو۔ قرآن یہی کہتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لاؤ، عمل کرو، حق پر ڈٹے رہو، حق کو ذکر کرو، ہمیشہ چپ نہ رہو، ہمیشہ چپ نہ رہو۔ آج جب دنیا کی بات رہے تو پھر چپ ہو جاؤ، دنیا کی بات چھڑانے کے لیے چپ ہونا عبادت ہے، اور حق اور دین کی بلندی کی بات ہو جائے تو پھر بولنا عبادت ہے۔ تو دعا کیجئے یہ سیرت جو ہماری تربیت کر رہی ہے، یہ حضور کا انداز جو ہماری تربیت کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا مرشد ہے۔ حضور کی سیرت سب سے بڑی، کسی کو کوئی پیر نہ ملے تو وہ حضور کی سیرت کو پکڑ لے، سب سے بڑا پیر دستگیر حضور کی سیرت ہے۔ جس طرح داتا صاحب کہتے ہیں نا کسی کو پیر نہ ملے تو میری کتاب کو پکڑ لے، میری کتاب ہی سب سے بڑی پیر ہے، اس لیے کہ تجھے پتا چلے۔ پیر کا کام ہوتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ بتانا، فرمایا اگر کوئی بتانے والا نہ ملے تو میری کتاب کو لے لینا۔ دعا کریں یا اللہ یہ بڑی باتیں ہم نے کر تو دی، بزرگوں کا نام لے تو لیا، اب ان کی کتابوں کی اور ان کی خدمات دینیہ کی برکت سے ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں ہمارے دلوں میں اخلاق کے جذبے کو اجاگر فرما دے، ہمارے مرشدوں کا، ہمارے بزرگوں کا فیض ہم پر جاری فرما دے۔ ان کے انوار و تجلیات، ان کی خدمات دینیہ کے انوار سے ہمارے باطن کے گوشوں کو اجاگر فرما، مستعد فرما، جو ہماری باطنی صلاحیتیں ماند پڑ گئی ہے مولا کریم، ان کے نالین کے نقوش کی برکت سے، مولا کریم ان کی تعلیم کی برکت سے ہمارے اندر وہ تمام چیزوں کو جاگزی فرما، اس کو بیدار فرما، اور مولا کریم ہمیں اپنی زندگی مسافروں کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما، کہ جس کا کام ہے جہاں سودا دینا ہے دے دیا پھر آگے بڑھ گیا. ایک تاجر جاتا ہے تو 10 جگہ اس کو سودا دینا ہوتا ہے، وہ کسی ایک دکان پر رکتا نہیں ہے، یہاں دیا پھر گاڑی میں بٹھا کے چلا گیا، وہاں دیا پھر آگے چلا گیا، وہاں دیا، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا ہے. وہ ایک جگہ ٹھہرے گا تو اگلے کا مال بھی خراب ہو جائے گا، اگلا نقصان بھی کھائے گا، اس کا مال بھی سڑ جائے گا اور نفع بھی نہیں ہوگا. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں دین کا مسافر بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کے لیے جملہ امور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی باتیں، غیبتیں اور حسد میں اللہ ہمیں خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں دین کی بات ہو، رسول اللہ کے دشمنوں کو للکارنا ہو، رسول اللہ کی عظمتوں کو ذکر کرنا ہو، تو وہاں پر ہمیں بڑھ چڑھ کر یا اللہ اپنی رضا کے لیے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے دنیا کہے یہ پاگل ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، واقعی میں ہمیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. کہنے کہ آپ تو لکیر کے فقیر ہیں، میں نے کہا واللہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، لیکن ہماری لکیر سیدھا گنبد خضرا تک جاتی ہے، کہ جس لکیر کے ہم فقیر ہیں، ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمیں یہی آتا ہے، ہماری زندگی کا نصاب ہی یہی ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اور اسی معاملے میں ہم جو گویا کہ کہیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، سماعتوں کو بند کر لیا ہے. تو میرے آقا کے یہ جملے یاد رکھیے کہ جب دنیا کی باتیں چلے تو زبان بند کر، آنکھوں کو بند کر، اور جب اللہ اس کے رسول اور دین کی سالمیت کی بات ہو تو پھر حق کہہ دے، دوسرے تک حق پہنچا دے. اگر کوئی تجھے ملامت کر رہا ہے تو دوسرے کو کیا اپنی جماعت میں لینے کے لیے تبلیغ کر رہا تھا؟ کہا نہیں. کہا کیوں کر رہا تھا؟ کہا اللہ کو دکھانے کے لیے. کہا اس نے دیکھ لیا، جس کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا اس نے دیکھ لیا. تو یہ نیچے جو لوگ پھر رہے ہیں ان کی ملامت کا خیال نہ کر، اگر تو اگلے کی ملامت کی وجہ سے حق کہنا چھوڑے گا تو اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں بزرگوں کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے حضور سیدنا شیخ الاسلام مخدوم ہاشم تھٹوی علیہ رحمت کا نام لیا، میں نے حضور سیدنا عبدالحکیم سیالکوٹی کا نام لیا، میں نے حضور سیدنا محمد عابد سندھی کا نام لیا، میں نے حضور سیدنا مجد الفسانی قیوم زمانی کا نام لیا، میں نے حضور سید غوث اعظم قدس اسر العزیز کا نام لیا. آئیے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ آقا ہم سے راضی ہو جائیں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور گنبد خضرا کا کامل تصور کر لیجئے، اور تھوڑی اپنی پشتوں کو جو سہارا آپ نے دیا ہو اس سے تھوڑا آگے آ جائیے، اور اپنے آپ کو گنبد خضرا کے اس ہریالی والے ماحول میں لے جائیں، اس منور و روشن و منور ماحول میں رہ جائیں، اور گنبد خضرا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور آپ عین باب بقی سے نہیں جا سکتے، تو آئیے باب جبریل سے چلتے ہیں. باب جبرائیل سے آپ داخل ہو گئے، اب دائیں ہاتھ پر آپ کے چہرے کے سامنے تو اصحاب صفا کا چبوترہ ہے، اور بائیں طرف میری ماں کی عزت قربان ہو جائے سیدہ زہرا کا حجرہ ہے. سیدہ زہرا کے حجرے کی جانب آپ مڑ جائیے، آپ جب داخل ہوں گے تو بھی آپ سب سے پہلے سیدنا عمر کے قدموں پر پہنچیں گے، سیدنا صدیق اکبر کے قدموں میں پہنچیں گے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منور و روشن قدم کی جانب پہنچیں گے، کہ جن کے قدموں سے روشنی سورج لیتا ہے، چاند لیتا ہے، آسمان لیتا ہے، یہ دنیا، یہ رونق، یہ رونائیاں، یہ خوشبو، یہ لطافتیں، یہ زیبائی، یہ شگفتگی کائنات میں سب میرے آقا کی نالائن اور قدم اقدس کا صدقہ ہے. اپنے سر کو آقا کے قدموں کے قریب رکھ کر آقا کی بارگاہ میں آقا کو راضی کرنے کے لیے آقا کی تعریف کیجئے. آقا کی تعریف آقا کی بارگاہ میں کی جائے تو آقا خوش ہوتے ہیں. آیا امام عاشقوں کے امام، امام بوسری علیہ رحمت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آقا کی بارگاہ میں آقا کو راضی کرنے کے لیے آپ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ آقا ہم پر کرم فرمائیں، ہمارے بچوں پر کرم فرمائیں، ہمارے حال پر کرم فرمائیں، جب تک زندہ ہیں تو ہمارے ایمانوں کا تحفظ فرمائیں، ہمارے سروں پر، ہمارے آنکھوں میں، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی بالادستی کو راسخ فرمائیں، اور آئی آقا کی بارگاہ میں مل کر کہیں ہوں الحبیب الذی ترجیٰ.
شفاعته لكل هاب لمن الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائم
یا اللہ ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کے جائز مرادوں کو قبول فرما، تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا ہم تجھ سے آزمائش کا امتحان کا سوال نہیں کرتے، یا اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اپنے حبیب کے طفیل ہمیں عافیت عطا فرما۔ آئیے اس دعا کے اندر حضرت ابو دردہ کی وہ دعا کو بھی شامل کریں جو بیان کے درمیان رہ گئی۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں 10 عرض کی، یا رسول اللہ کچھ لوگ حوض کے پانی سے محروم ہو جائیں گے، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں۔ ابن کثیر لکھتا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ حضور کو اگر علم نہ ہوتا تو حضور دعا کرتے، لیکن حضور کو علم تھا اس لیے شاہ فرمایا انک لست منہم، اے ابو دردہ تو ان میں ہے نہیں تو تیرے بارے میں سوال کیوں کروں۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ان نفوس قدسیہ میں شمار فرمائے جنہیں حضور کے غلاموں کا صدقہ ملے گا، جنہیں حضور کے غلاموں کا بچا ہوا صدقہ ملے گا، ان کے جام کا اور ان کے لبہائے مبارک سے مس کیا ہوا وہ کوثر کا پانی ملے گا۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، دونوں جہانوں کی کامل عافیت مرحمت فرما۔ مولا کریم ہمارے دوست بہت دور دور سے تشریف لاتے ہیں، ان میں جن کی جو جو فریادیں ہیں، جو جو مرادیں ہیں، جو جو تمنائیں ہیں، تمام کی فریادیں مرادیں ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما۔ بحق اياک نعبد و اياک نستعين، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں سنیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہے جو خدا کی یاد سے دور ہوگا۔ ایک دفعہ کلمہ طیبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، لیکن اس طرح پڑھیے کہ اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ تجھے دکھانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کی ضرب سے، اس کلمے کی انوار سے ہمارے دلوں کے میلوں کو، غم کو، دکھ درد کو، گناہوں کو مٹا دے۔ حضرت بہاءالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتے وقت لا کو زیادہ کھینچے تو اللہ اس کی قسمتوں میں اور اس کی ذات پر ہزاروں ثواب و اجر اتارتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بالکل بلندیوں تک لے جا کر اس کلمے کو میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔